में है कि आज अशराए मुहर्रम के सिलसिले की ये सुबह मजलिस से सुबह के सिलसिले की ये आखिरी मजलिस है, और इस हवाले से हम मस्कत मोमिनीन और इंतज़ामिया दरबार मासूमीन की जानिब से मौलाना शेख नादिर सादिकी साहब के इंतहाई ममनून मशकूर हैं कि वो उन्होंने तालीमात अहले बैत से हम लोगों को रोशनास कराया। और कल इंशाल्लाह आशूर की मजलिस और उसके बाद आमाल मौलाना शेख कुमैल महदवी साहब के जो हैं वो इन आमाल को अंजाम देंगे। आप तमाम अफराद से शिरकत की दरख्वास्त है। और एक और ऐलान ये कि ये तमाम प्रोग्राम जो है वो ऑनलाइन ही नशर किए जा रहे हैं, और आप सबसे दरख्वास्त है कि ऑनलाइन इसमें शिरकत फरमाएं। बर मोहम्मद वाल मोहम्मद सलावात।
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منعه الجمود ولا يقضيه العطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه. وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداء ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وعوانه وأتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت ولا ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن ثاني وثالث ورابع اللهم العن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمر وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب صدق الله العلي العظيم ہماری گفتگو بس سمجھے کہ دو موضوع پر چل رہی تھی اور آج دونوں موضوع کو انشاءاللہ ایک حد تک سمیٹنے کی کوشش کریں گے اگرچہ اہل بیت کی نگاہ میں خواتین کے اعتبار سے یہ مزید قابل بحث گفتگو ہے، مزید گنجائش ہے اس میں گفتگو کی جائے، اور یہ اجالتاً جو اس مختصر سے وقت میں ہم اس موضوع پر جو تیاری کر سکتے تھے اور جو بیان کر سکتے تھے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور مزید اس پر گنجائش ہے کہ گفتگو کی جائے، کیونکہ بہرحال یہ ایک اہم موضوع ہے اور ضروری موضوع ہے کہ مفصل اس بات پر گفتگو کی جائے کہ خاتون کا نیچر، عورت کا نیچر، عورت کی طبیعت، وہ شریعت اور دین کے ساتھ یا شریعت کے اور دین کے اس عورت سے کیا کیا تقاضے ہو سکتے ہیں؟ اگرچہ آپ کی خدمت میں یہ بات واضح طور پر عرض کی ہم نے کہ اگر ہمارے پاس شریعت کا علم ہو، فقہ کا علم ہو، دین کی معلومات ہو ڈیپلی، تھوڑی سی ڈیپلی، تو یہ ہے کہ نسبتاً بات آسان ہو جائے گی، اس لحاظ سے کہ خاتون کو کس طرح کیا عمل انجام دینا ہے۔ اب یہی جو ہماری گفتگو چل رہی تھی نماز کے سلسلے میں، اور آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ نماز کے سلسلے میں بے شمار روایات، نافلہ نماز کے اعتبار سے واجب نماز کو انسان اپنے سکون کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، یہ اہم ترین فریضہ ہے، واجبات میں اہم ترین فریضہ ہے، کجا یہ کہ ہم مستحبات کے ساتھ اس کو کمپیر کریں، اور جس طرح اگر مثال کے طور پر کوئی ایک مستحب عمل واٹس ایپ پہ آیا تو بالخصوص خواتین، چونکہ خواتین میں بہرحال ویسے اگر میری بات ہے ابھی تک بری لگی ہو تو میں ایک ان کے فیور کی بات کر دوں کہ خواتین میں نسبتاً مرد کی نسبت ایک دینی رجحان زیادہ ہوتا ہے، دینی رجحان زیادہ ہوتا ہے ہر اعتبار سے، کم ایسے میں نے مرد دیکھے معذرت کے ساتھ کہ جو واٹس ایپ کی بات کر رہا ہوں، ویسے تو کوئی یوں نہیں ملتا ہے مجھے، لیکن واٹس ایپ پہ سوالات آتے ہیں کہ جو اپنی بیوی کی شکایت کرتے ہوں دین کے اعتبار سے، لیکن بیویاں ایسی میسیجز کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ ایسے واٹس ایپ میسیجز آتے ہیں کہ ظاہر ہے میں نہیں جانتا ہوں ان کو، لیکن ان کے سوالات آتے ہیں کہ ان کی باتوں سے یہ اظہار ہوتا ہے کہ وہ شوہر سے اب یہ سوالات کی حد تک، حقیقت کیا ہے، واقعیت کیا ہے، اور ہر مرد جا کے اپنے اوپر اس کو نہ لیں کہ وہ اپنی زوجہ اور اپنی بیوی سے جا کر اس پر بحث کرے کہ تم نے تو کوئی ایسا سوال نہیں ڈالا تھا، تو یہ ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ تو عام طور پر یہ بات محسوس ہوتی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، واقعیت بھی یہی ہے، اور یہ شاید ان کی طبیعت کا ہی نتیجہ ہے، جو خاتون کی اپنی ایک طبیعت ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دین کی طرف زیادہ ڈائیورٹ ہوتی ہے، اگرچہ وہی والی بات ہے کہ صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اب ہر مناسبت پہ 50-50 عملیات، شب قدر پہ ہر روز ایک نئی، ہر سال ایک نئی لسٹ کا آنا، ہر روز کے اعمال، ہر گھڑی کے اعمال، اب جب کسی سے کہا جائے تو کہتے ہیں کہ مولانا ذکر خدا ہی تو ہے، کوئی حرج ہی نہیں ہے، واضح ہے، یعنی اتنی تو شاید میرے پاس بھی شاید عقل ہے کہ ہے تو ذکر خدا، کیا حرج ہے، لیکن کہیں ان کی میرج لائف، کہیں ان کی گھریلو لائف افیکٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ایک عورت اکیلی ہے، یا اس کے شوہر کے کوئی تقاضے نہیں ہیں، اس کی اولاد کے کوئی تقاضے نہیں ہیں، اب یہ ہر چیز، ظاہر ہے میں ایک ایک گھر کے حوالے سے تو گفتگو نہیں کر سکتا ہوں، ایک مجموعی طور پر گفتگو کی جا سکتی ہے کہ پرائیورٹیز کو ہم دیکھیں، اولویتوں کو دیکھیں، یعنی بعض روایتوں سے ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ کریں، یہ آپ کی بس بنیادی ذمہ داری اور بس، اب یہ امام معصوم ہی ارشاد فرما سکتے ہیں، ہماری یہ جرات نہیں کہ ہم کہیں گے نہیں یہ اعمال انجام نہ دو، اور ہر شخص کے پاس اپنے ایک اعمال کی لسٹ ہے۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کی خدمت میں ایک عمل بیان کروں، فلاں دن کا مثال کو شب قدر میں میں کہوں شیخ توسے نے یہ عمل بیان کیا، شیخ مفید نے یہ عمل بیان کیا، یہ تو میں فقہا کی بات کر رہا ہوں، فقہا کے اگر نام آئے اعمال میں تو آدمی تھوڑا سا سنبھلے، ورنہ عام طور پر فقہا اگر آپ دیکھیں تو عرفا اور معروف فقی کا نام نہیں آتا ہے کبھی، معروف فقی، یعنی میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، ہمارے استاد یہ سناتے ہیں مرحوم مرزا کاظم تبریزی، بہت بڑا فقی تھے، بہت بڑے فقی تھے، یعنی آغا خوئی اور آغا خمینی کے زمانے میں تقریباً ان کے لیول کے فقی تھے مرحوم مرزا काजी में मरहूम मिर्जा काजी में तबरेजी, वो थोड़े से इन चीज़ों में थे, यानी इन चीज़ों से मुराद आप समझ रहे हैं कि ये थोड़ा सा दुआ इरफान। अगर कोई ने उनको एक जुमला कहा था, ये जुमला काबिल तवज्जो जुमला है, ये जुमला थोड़ा सा हिलाने वाला जुमला है। अगर कोई ने उनको ये कहा था कि तुम्हारी ये जो तमरीन है, एक्सरसाइज है, या तुम्हारा ये चिल्ला है, ये फिक्र की रोशनी में है, एक फकीहाना तुम्हारा ये स्टाइल है, यानी देखिए इस हाखोई के इस बयान से पता चल रहा है कि दो किस्म की रविश है, एक फकीह की रविश है हौज़ इल्मिया कुम और नजफ में ही, एक गैर फकीह की रविश है। और फकीह के पास सर खुजाने का टाइम नहीं होता है, बाज़ औक़ात बड़े बड़े मुस्तहबात को उनको छोड़ना पड़ता है कि अगर हमारी अवाम को पता चल जाए कि मिसाल के तौर पर अगर फकीह ने ये मुस्तहब अमल नहीं किया तो शायद वो अवाम के नज़दीक काफिर हो जाए, क्योंकि हम ओ इस दिन का रोज़ा, अब जैसे 15 शाबान का रोज़ा, न किसी रिवायत में, हाँ कुल्ल सही सनद रिवायत में कुल्ल शाबान के रोज़े की ऑथेंटिसिटी आई है, ताकीद आई है, लेकिन 15 शाबान का रोज़ा हमारे यहाँ नेक्स्ट टू या शायद उससे भी ऊपर रमज़ान के रोज़े से, माह रमज़ान के रोज़े से ज़्यादा अफजल है। भाई हम जवगीर क्यों होते हैं, हम माहौल से ये खातून की खसूसियतों में से एक खसूसियत है कि खातून जल्दी मुतासिर होती है, जिसके लिए मैंने इशारा किया था, मुनफाइल होती है जल्दी तबलीगात से, बातों से। आदमी भी होता है, इसमें कोई शक नहीं है, मर्द हजरात भी होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि खातून शायद इस वजह से कि मर्द जो है वो मुनफाइल और मुतासिर होने के लिए शायद उसके पास टाइम और फुर्सत नहीं है, लेकिन खातून के पास शायद फुर्सत हमने अपने एतबार से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, यानी अपने एतबार से, यानी हमने जो प्रायोरिटीज थी, काम तो शरीयत के बहुत हैं, जब दीन और शरीयत की बात की जाए तो बेकार से बेकार इंसान, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, यही कहता है या कहती है, हमारे पास टाइम कहाँ है, हमारे पास फुर्सत कहाँ है, अला ये हाल। अब मिसाल के तौर पर आपकी खिदमत में ये बात अर्ज करता कि शब कदर में शेख तुसी का ये अमल, शेख मुफीद का ये अमल, फुकहा से मैंने कभी ये अमलियात नहीं सुने, मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि मुझे फुकहा के नाम आते हैं। तो अब एक बंदा शेख मुफीद, शेख तूसी, शेख फुलान, शेख सदूक, अल्लामा हिल्ली, इन्होंने ये अमल बयान किया, इन्होंने ये अमल बयान किया, इन्होंने ये अमल बयान किया, उन्होंने तो फर्दन फर्दन अमल अंजाम दिया, मैं बेचारा तो सारे के सारे जो अमल बयान किए वो अकेला कर रहा हूं। देखिए आपका मौलाना क्या हरज है, यकीनी तौर पर आप पूरी जिंदगी पूरा साल मुसल्ले पर बैठे रहे, सोए भी नहीं, इससे ज्यादा अच्छी कोई बात नहीं है, लेकिन क्या इससे जिंदगी इफेक्ट नहीं होती है, यानी बाज़ औक़ात माजरत के साथ शोहरों को एक क्या कहते हैं, एक दुरूद पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक मोरल उनको ब्लैकमेल किया जाता है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग जिसे कहते हैं, यानी मेरे पास ऐसे वाकयात हैं, शौहर बीमार, बीवी गई है किसी जो हमारे यहां माहौल में थाली और नहीं मालूम इस किस्म के जो भी प्रोग्राम होते हैं, सही उसमें जिक्र अहले बैत किया जाता है, यानी अगर हमसे कोई पूछता है तो हमके तो कोई हर्ज नहीं है। अब वो कोई इमाम जमाना की कोई थाली थी या क्या, मुझे नहीं मालूम है, सारे अल्फाज से मैं वारिद नहीं हूं। अब शौहर ने कहा तीन बज गए तुम नहीं आए, कहा इमाम जमाना के प्रोग्राम से तुम मुझे रोकते हो। अब शौहर भाई इमाम मोमिन आदमी है, वो इमाम जमाना से तो मद्द मुकाबिल नहीं होगा, बीवी के मद्द मुकाबिल नहीं हो सकते, तो खुजा वो इमाम जमाना के मद्द मुकाबिल होगा। अब इमोशनल ब्लैकमेलिंग, अब बच्चा, अब मैं एक अमल का नाम लूंगा तो फिर लोग कहेंगे मौलाना आप जो कि वो उसी अमल के पीछे पड़ गए। अब कहते हैं कि बच्चे शौहर संभाले, یاد رکھیے کہ بچے اگر شوہر سنبھال رہے ہیں اور خاتون اگر کسی عمل کے لیے انجام دے رہے ہیں, شوہر زیادہ مستحق ثواب ہے, شاد و شوہر زیادہ مستحق ثواب ہے. بس یہ اب میں ہر ایک ایک واقعے, ایک ایک قصے اور ایک ایک مورد کے حساب سے گفتگو نہیں کر سکتا ہوں, ایک ایک مورد کے حساب سے گفتگو نہیں کر سکتا ہوں. ہمارے پاس دین کی معلومات ہونی چاہیے. ہر روز ایک نیا عمل, ہر روز ایک نیا عمل اور مجرب ترین عمل. ارے اگر اتنا ہی مجرب ہے تو دنیا میں نہ کوئی بیمار ہو, نہ کوئی فقیر ہو, نہ کوئی مشکلات میں گرفتار ہو, نہ کسی کو موت آئے. ہر عمل مجرب عمل. عمل پھر وہی والی بات ہے, ڈوبتے ہوئے تنکے کو تنکے کا سہارا. صحیح ہے, بعض اوقات انسان پریشان ہے, عمل انجام دے, لیکن وہی والی بات ہے. وہ روایت جو کل آپ کی خدمت میں بیان کی, واقعاً انسان سوچے کہ جب انسان, توجہ کریں, جب انسان نماز پڑھ رہا ہے جلدی جلدی, خفف صلاتہ, اپنی نماز کو خفیف قرار دیتا ہے, جلدی ختم کرتا ہے, خدا کہتا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے امور اس کے ہاتھوں میں ہیں, میرے علاوہ دوسروں کے ہاتھوں میں ہیں, جبکہ سارے کے سارے امور میرے ہاتھ میں ہیں. یعنی کیا مطلب, اس حدیث میں کیا خداوند متعال شکوا کر رہا ہے؟ خدا شکوا کر رہا ہے واجبات کو انجام دو, واجبات کو انجام دینے میں میری رضایت ہے. جب خدا راضی تو انسان وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. بہت خوبصورت آیت ہے یہ. جب آخوئی سے بھی سوال کیا, آگے سیستانی سے بھی سوال کیا بینک کی نوکری میں, تو دونوں کی یہی جواب ہے, مَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو خدا کا تقوی اختیار کرتا ہے. اچھا ہم تقوی سمجھتے ہیں, یہ عمل کو انجام دینا یہ تقوی کی علامت ہے, وہ عمل کو انجام, نہیں, تقوی یعنی واجبات کو انجام دینا. یا میں نے جو آپ کی خدمت میں تقوی کی تعریف کی ایک مجموعی لحاظ سے, رضا الہی کو حاصل کرنا جس میں بنیادی طور پر واجبات اور محرمات ہیں. اپنے معاملات کو, روایت کا جملہ ہے, اپنے معاملات کو خدا سے صحیح کریں, خدا آپ کے باقیوں سے معاملات کو صحیح کرے گا. اور پھر یہ توقع کرنا کہ نہیں میرے گھر پہ کوئی مصیبت نہیں آ سکتی ہے, میرے گھر میں کوئی بلا نہیں آ سکتی, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. روایتوں میں ہے, کثرت کے ساتھ روایتوں میں, کہ جب تم نے ولایت اور مومن ہو گئے, اب تمہارے یہاں بلا اس طرح آئے گی جس طرح بلندی سے پانی بہتا ہے, کتنی تیزی کے ساتھ, کس پریشر کے ساتھ بلا اس طرح آئیں گی. پھر کہا مولانا جمع کس طرح کریں, جمع کرنے کا فی الحال ٹائم نہیں ہے. دو جملے میں صرف سن لیجئے کہ انسان, توجہ کیجئے گا, بلا آئیں گی اس کی یہاں, بلائیں آئیں گی اس کی یہاں, لیکن جس چیز کی کمی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے لیے بلا بلا محسوس ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایمان کی کمی ہے, صبر کی کمی ہے. اگر انسان کا ایمان کامل ہو جائے, اگر صبر کی وہ اعلی مقام پر پہنچ جائے, تو انسان اس مقام پر پہنچتا ہے کہ ما رائیت الا جمیلا, وہ بلا جمیل خدا سمجھ نظر آتی ہے, وہ مصیبت جمیل الہی سمجھ میں آتی ہے, یعنی خیر, اچھا, جمیل یعنی خوبصورت, جمیل یعنی خوبصورت. بلا مگر خوبصورت کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر ہمارا خدا کی ذات پر توکل ہو, اگر ہمارا خدا کی ذات پر ایمان ہو, اگر ہم اپنی صرف اور صرف زندگی کو منحصر کر دیں خدا کی رضا کے اوپر, جب سر تسلیم کے مقام پر پہنچ جائے تو پھر گردن کٹنے میں بھی مزہ آتا ہے. مگر کربلا میں کیا تھا؟ کیوں ہر شخص, صحیح ہے کہ غربت سید الشہداء میں گریان ہے, رو رہا ہے, لیکن اطمینان کا کیا عالم ہے؟ کیوں؟ اس لیے دل مطمئن ہے, حجت خدا کے ساتھ ہوں میں, یعنی حجت خدا کے ساتھ ہو گیا, اب مجھے دنیا کی کوئی فکر ہی نہیں. آپ تصور کریں, سب اہل و عیال کے ساتھ تو نہیں آئے تھے کربلا کے میدان میں, سب اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں, زہیر بن قین طلاق دے کر آئے ہیں, حبیب ابن مظاہر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں, لیکن چونکہ اب انہیں ایک سکون مل چکا ہے. کیوں سکون ملا ہے؟ کیونکہ رضا الہی کے نتیجے میں, رضا الہی کے تحت میں, رضا الہی کے سائے میں حجت خدا کی نصرت کر رہے ہیں, دل مطمئن ہے. دل مطمئن سے بڑھ کر دنیا کی کوئی بڑی نعمت نہیں ہے, اور دل کے اطمینان کے مقابلے میں دنیا کی ساری بلائیں ہیچ ہے, ختم ہے, زیرو ہے. اس کو ہم اپنے اندر درست کریں. یہ میں صرف بول رہا ہوں, بولنا آسان ہے, بولنا آسان ہے, حقیقت میں کہاں کس لیول پہ کھڑا ہوں مجھے نہ دیکھیں. اگر میرے اعمال سے آپ واقف ہیں تو یہ نہ کہیں کہ بھائی مولانا تو خود بول رہے ہیں, خود ان کی زندگی دیکھو. جو کہہ رہا ہوں یہ میں صرف تعلیمات آل محمد بیان کر رہا ہوں, تعلیمات آل محمد یہی ہے. اللہ بے ذکر اللہ ہے, مگر نعوذ باللہ من ذالک قرآن جھوٹ کہہ رہا ہے, قرآن نعوذ باللہ من ذالک مگر جھوٹ کہہ رہا ہے. اللہ بے ذکر اللہ ہے تطمئن القلوب, ذکر سے مراد سبحان اللہ اللہ اکبر کی تسبیح نہیں ہے, ذکر سے مراد میرا دلی اور قلبی کنیکشن, قلبی کنیکشن خدا کے ساتھ مضبوط ہوگا, اطمینان قلب حاصل ہے. لہذا اگر میں نہ, اگر خدا نہ خاصا اگر کسی مستحب عمل وہ بھی ثابت شدہ نہ ہو, اب یہ خدمت عرض کیا کہ مستحبات میں یا نماز کے اعتبار سے یہ نوافل ہمیں ملتی ہیں, نماز جعفر تیار, باقی نمازوں کے لیے اتنی تاکید حسن اکثر کی تو روایات ضعیف ہے. یعنی آپ تو ایک کیا کہوں میں, چلیں میں چھوڑ دیتا ہوں پھر کوئی الزام نہ لگ جائے, بس یہ چند ایک آدھ روایت آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ توجہ کیجئے گا. لیکن دیکھیں یہ بات یاد رکھیے گا, بالخصوص خاتون, آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خداوند متعال نے دنیا کو جو سیٹ اپ رکھا ہے وہ یہی ہے جو میں نے آٹھ تقاریر میں آپ کی خدمت میں عرض کیا, اس سے نہ کوئی چھوٹا ہو رہا ہے نہ کوئی بڑا ہو رہا ہے, دنیاوی اعتبار سے جو ہو رہا ہو اصل کرائیٹیریا, اصل معیار عند اللہ ہے, خدا کے نزدیک کون بڑا کون چھوٹا یہ اس کے اخلاص کے اوپر, اس کی نیتوں کے اوپر, اس کے اعمال کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے خدا کے نزدیک. اور ایک مومن کو ظاہری اعتبار سے نہیں دیکھنا چاہیے, ظاہری نقطہ نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے, ظاہری طور پر مثال کے مردوں کو اگر ایک فوقیت حاصل ہے کہ خود قرآن کا کہنا ہے الرجال قوامون علی النساء, ظاہری طور پر اب یہ کوئی فضیلت نہیں لے کر آتی ہے, یہ چیز کوئی فضیلت نہیں لے کر آتی ہے. اور آپ کی خدمت میں یہ آیہ شریفہ کی جو تلاوت کر رہا ہوں, من عمل صالحا من ذکر و انثی, جو بھی عمل صالح انجام دے, عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ جو حکم خدا ہے, جو حکم خدا ہے. حکم خدا مجھ سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ یہ وحی نہیں آئے گی, حضرت جبرائیل سلام اللہ علیہ پیغام نہیں لے کر آئیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں, اپنی معلومات کو بڑھائیں, دینی معلومات کو بڑھائیں. باقی یہ دیکھیں کہ ہماری کیا شرعی ذمہ داری ہے. اب میں اس سے زیادہ کیا بیان کروں, مومنین کے حقوق کو پڑھیں, ہم میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو پڑھیں. خوب, یہ ایک روایت صحیح سند روایت زید شہام چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کو نقل کرتے ہیں, احب الاعمال الی اللہ الصلاۃ. عجیب روایت ہے, خدا کے نزدیک محبوب ترین عمل نماز ہے. اچھا, ایک بڑا مسئلہ ہی ہے جب اس قسم کی بات کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم, اور بہت سارے لوگ اسے مس یوز بھی کرتے ہیں فوراً, جو یعنی یہ شیطانی نقطہ ہے. اب شاید ہمارے ذہن میں بھی ایک شیطانی نقطہ آیا, لیکن اب شاید اتنے واٹس اپ اور اتنے میسیجز دیکھ کر اب یہی ذہن میں بات آتی ہے کہ جب یہ کہا کہ نماز احب الاعمال الی اللہ الصلاۃ, تو فوراً شیطان وسوسے ڈالتا ہے. اچھا, یہ گریا, یہ ماتم, یہ رونا, یہ عزاداری, افضل قربات ہے, یہ افضل اعمال ہے گریا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا, پر عمل کرنا ہے, یعنی خود اس نفس نفیس اس آیت پہ عمل کرنا ہے. گریا امام حسین علیہ السلام, عزاداری سید الشہداء سلام اللہ علیہ, اور جسے علماء بیان کرتے ہیں بجا بیان کرتے ہیں. بہرحال میں کون کہ میں یہ کہوں کہ بجا بیان کرتے ہیں, لیکن بہرحال بات کو صرف بیان کرنے کے اعتبار سے یہ جملہ میں نے کہا کہ عزاداری سید الشہداء شعار دینی میں سے ہے. شعار دینی, توجہ کیجیے گا, شعار دینی کسی طرح افیکٹ نہیں ہونا چاہیے جس سے آپ کے دین کا کی بنیادیں افیکٹ کریں. دین کی بنیادیں شعار دینی اس کو کہتے ہیں. لہذا بعض فقہا, توجہ کیجیے گا, اب یہ بات بہت ہی خطرناک کہنے جا رہا ہوں لیکن بہرحال, بعض فقہا اشہد ان علی ولی اللہ کو اذان میں کہتے ہیں جائز نہیں ہے کہ آپ اشہد ان علی ولی اللہ کو آپ اذان سے ساقط کریں, اذان میں نہ پڑھیں, کیونکہ شعار دینی بن چکا ہے, شعار تشیع بن چکا ہے, شعار تشیع. عزاداری سید الشہداء قطع نظر از, توجہ کیجیے گا, دو حیث ہے اس کی, قطع نظر از, ایک وہ حزن گریہ ماتم عزاداری, کیا کرتے یہ ساری کی ساری حزن اور گریہ کے ساتھ ہے, ریاکاری کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں ہے, کوئی عمل قبول نہیں ریاکاری کے ساتھ. اب ریاکاری کی پہلے ڈیفینیشن سمجھنا چاہیے کہ ریاکاری کہتے کس کو, کسی کے سامنے کوئی عمل انجام دینا یہ ریاکاری نہیں ہے. اب ریاکاری کس کو کہتے ہیں یہ فی الحال موضوع نہیں ہے, لیکن توجہ کریں, عزاداری سید الشہداء شعار دینی میں سے ہے, شعار دینی میں سے, شعار دینی یعنی یہ شعار اللہ. لہذا جب یہ روایت, اب یہ روایت مسئلہ سا رہی ہے کہ آپ الاعمال, اب لوگ کیا کریں گے شب عاشور کو, عاشور کے دن بھائی اعمال وعمال سب, ساری عزاداری وزاداری سب چھوڑو, مولانا نے روایت صحیح سند پڑھی کہ افضل الاعمال الصلاح, احب الاعمال الصلاح, نہیں ہر چیز کو جمع کرنا پڑے گا. سید الشہداء سلام اللہ علیہ پر گریہ حزن ماتم عزاداری ہو, اگرچہ منافعات نہیں ہے, کانٹرڈکشن نہیں ہے, لیکن اگر کوئی واقعی اگر پورا دن صرف اور صرف عزاداری سید الشہداء میں لگاتا ہے اپنی واجب نماز کو ادا کرتے ہوئے, اگر نافلہ کا ٹائم ہے تو نافلہ آج پڑھ لے, ورنہ گیارہ محرم کو قضا کرے, ہاں قضا ضرور کرے, آج موقع نہیں, آج ٹائم نہیں, آج عزاداری سید الشہداء میں مصروف ہو, کوئی بات نہیں, جو نافلہ نماز ہے کل قضا کر دینا, ہر مجبوری میں نافلہ نماز قضا کی جا سکتی ہے بمجرد خالی مجبوری کی وجہ سے, لیکن واجب نماز پڑھنی ہوگی. اللہ حال, یہ روایتیں, اس قسم کی روایتیں پڑھتے ہوئے یہ بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ الصلاح, صحیح سند روایت ہے, علی بن ابراہیم ان محمد بن عیسیٰ ان یونس ان ہارون بن خارجہ ان زید بن شہام ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال سمعتہ یقول احب الاعمال الی اللہ عز وجل الصلاح وہی آخر وصایا الانبیاء. خوب, فما احسن الرجل, کتنا ہی اچھا انسان ہے کہ جو وضو کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے اور ایسی جگہ نماز کہ لا یراہ انیس, یعنی خضوع خشوع والی نماز, کہ جہاں انسان کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو. اچھا, مردوں کے لیے ایک مسئلہ آتا ہے جماعت نماز کا, خوب صحیح واجب نماز ہے, جماعت نماز کی جو فضیلت ہے کوئی شک نہیں ہے, جماعت نماز پڑھے جا کے, ایسا نہیں کہ فرادہ وہ نماز پڑھ رہا ہے کہ تفصیل والی نماز پڑھ رہا ہے فرادہ, نہیں, اس وقت جائے نماز جماعت پڑھیں, لیکن باقی مستحب نماز توجہ کے ساتھ خضوع خشوع کے ساتھ گھر میں, لا یراہ انیس, کوئی دیکھنے والا نہ ہو. فیشرف اللہ علیہ, خدا کا اشراف ہوتا ہے, کیا معنی کروں خدا کا اشراف, خدا کی مکمل طور پر توجہ ہے اس کی طرف جب وہ حالت رکوع سجدے میں ہوتا ہے. خدا کی توجہ کا مطلب کیا ہے, بس واضح ہے انشاءاللہ, امید ہے کہ واضح ہے, خدا اگر میرے پر خصوصی توجہ کر رہا ہے, جو بھی اس کی رحمت الہی, رحمت الہی بس وہی مادی نگاہیں نہ رکھے, صحیح ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, مادی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے, جو اس کی مرضی ہے, وہ مالک ہے جو میرے حق میں بہتر سمجھے, وہ مالک ہے جو میرے حق میں بہتر سمجھے. پھر اس کے بعد توجہ کیجیے گا, روایت بہت ہی قابل توجہ روایت, صحیح سند روایت ہے, ان العبد اذا سجد فاطال السجود نادى ابلیس یا ویلہ, جب کوئی انسان سجدہ کرتا ہے اور سجدے کو طولانی دیتا ہے, اب چاہے واجب نماز کا سجدہ ہو چاہے ایک نارمل سجدہ ہو, سجدہ کرتا ہے اور سجدے کو طولانی دیتا ہے, इब्लीस निदा देता है कि वाह मैं मर गया, मैं हलाक हो गया। अताऊ ऐसा तो इसने इताद की खुदा की, मैंने मासियत की, मैंने हजरत आदम को सजदा नहीं किया था। वह सजा दू वह अबई तो इसने सजदा किया और मैंने इनकार किया। मुलाहजा फरमाया आपने, एक रिवायत जरा मुलाहजा फरमाइए। वाजिब नमाजों के आमतौर पर फजीलतें नहीं आती हैं, वाजिब नमाजों की आमतौर पर फजीलतें नहीं आती हैं कि अगर आपने वाजिब नमाज पढ़ी तो इतना सवाब मिलेगा। मैंने कम देखी है, वाजिब इबादतों की बहुत ज्यादा फजीलतें बयान की गई हो, बहुत ज्यादा। जितनी मुस्तहब की फजीलतें आती है, वाजिब की फजीलत नहीं आती है। मैंने एक मरतबा तफसील के साथ इस मौजू पर गुफ्तगू कर चुका हूं कि वाजिब में मसलहत लाजिमा है तो खुदा ने उसको वाजिब करार दिया है, मुस्तहब में वो मसलहत और वो जो उसकी मसलहतें हैं जिसकी वजह से उसको खुदा कभी किसी चीज को वाजिब करार देता है, कभी किसी चीज को मुस्तहब करार देता है। खुदा ने वाजिबात में देखा कि ये इसके अंदर जो मसलहत हैं, जो इसके बेनिफिट्स हैं, ऐसे बेनिफिट्स हैं जो इग्नोरेबल नहीं है, तो खुदा उसको क्या करता है, वाजिब करार देता है। ये हमारे सामने वाजिब के चूंकि फजाइल नहीं आते, मुस्तहब के बड़े बड़े फजाइल आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, नाउजुबिल्ला मिन ज़ालिक, रिवायत मासूम, अगर रिवायत मासूम आमन्ना वसल्लम ना। लेकिन बाज़ोका तो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि असल बाज़ोका तो ऐसा होता है कि ज़ईफ रिवायत होती ना, बाज़ोका तो रिवायत ही नहीं होती है। अभी चंद दिनों पहले यही पता नहीं कौन से आमाल चल रहे हैं, नहीं मालूम किस मुनासिबत के आमाल चल रहे हैं। वाकई आज़ादारी सैयद शोहदा के साथ ये आमाल टकराने नहीं चाहिए, ये आमाल आजादारी सैयद शोहदा के साथ नहीं टकरानी चाहिए। हत्ता शबे आशूर के आमाल और आशूर के दिन के आमाल बकौल बाज उलमा के नकल हुई उनसे। अब ये देखना पड़ेगा तहकीक की मतलब है कि बनी उमैया ने आशूर के दिन आमाल डाले हैं। हां इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई घर में बैठा है कुछ नहीं कर रहे हैं आमाल करे कोई मुजायका नहीं, लेकिन आजादारी सही दुशोदा वो भी इन दिनों में नौ मुहर्रम और आशूर के दिन, ये औलवियत होनी चाहिए, इसकी औलवियत होनी चाहिए। ये शायरे दीनी में से है। आज अगर अल्लाह रसूल आयमाए अथारम सलाम का नाम बुलंद है इन्हीं मजालिस हुसैनी की वजह से है, इन्हीं मजालिस हुसैनी की वजह से। इसको कम अहम ना समझे, हम मादी निगाहों से ना देखें कि भाई क्या हो रहा है इन आजादारी में। मैं फिलहाल आजादारी पे मैं बहुत गुफ्तगू कर चुका हूं। बस ये एक रिवायत देखें कि अबू बसीर छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम से कि सलातो फरीजतिन खैरु मिन इश्रीन हज्जिन, एक नमाज वाजिब नमाज, मुस्ताब नमाज नहीं, एक वाजिब नमाज 20 हज से ज्यादा अफजल है। वाजिब ये फजर की नमाज, जोहर की नमाज, असर की नमाज, और हज खुद हज किससे अफजल है कि अगर एक घर सोने से भर दिया जाए, ममलून मिन ज़हबिन, कि पूरा का पूरा सोने से भरा हुआ हो, उसको राय खुदा में इन्फाक कर दें, एक हज उस सदके से ज्यादा अफजल है, और 20 हज एक नमाज 20 हज से ज्यादा अफजल है। ये रिवायत सही सनद अन अली बिन इब्राहिम अन अबी अन इब्ने अबी उमर अन अब्दुर्रहमान इब्ने हज्जाज अन उबैद इब्ने जुरारा, रिवायत सही अन अबी अब्दुल्लाह अलैहि सलाम फी हदीस इन कबाइर, तफसीली रिवायत है जिसमें गुनाह ने कबीरा को इमाम ने फहरिस्तवार बयान किया है। सही सनद काला इन तारिक सलात काफिरुन, अजीब रिवायत है, मुझे नहीं मालूम, मुझे हक नहीं है क्योंकि फुकहा ने ऐसा कोई फतवा नहीं दिया। हाँ अगर नमाज का की इहानत करने वाला है, इनकार करने वाला है, या जरूरत दीन से इनकार करने की वजह से खारिज हो जाए दीन से, या इहानत नमाज करता है, तो किसी भी अमल की इहानत नमाज या किसी भी चीज की इहानत मुमकिन है उसको खारिज कर दे दीन से, तो आमतौर पर मुमकिन है। अब बहरहाल मैं कौन फैसला करने वाला, इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते सही सनद में इन तारिक सला काफिरुन, हाँ यानी मिन गैर इल्लतिन, अब ये जुमला यानी मिन गैर इल्लतिन मालूम नहीं कि इमाम का जुमला हो, शायद रावी का जुमला हो, शायद शेख और आमली ने इसका ये माना क्या हो, यानी अगर बगैर किसी मजबूरी के अगर नमाज को तर्क करता है तो काफिर हो जाएगा। आखिरी रिवायत, आखिरी रिवायत, फिर उसके बाद आपकी सहमत हो वो नमाज की हद तक मुकम्मल करूं, सही सनद रिवायत, पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से कि एक शख्स रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, तवज्जो कीजिएगा आखिरी रिवायत है, उदुल्ला अय्यत खुलिनिल जन्ना या रसूल्ला, सही रिवायत है, यानी जिसको शेख तूसी ने अपनी सनद के साथ बयान किया है वो सही सनद है, सही सनद है, रसूल खुदा से फरमाया एक शख्स ने आकर या रसूल्ला उदुल्ला अय्यत खुलिनिल जन्ना, या रसूल्ला मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं, फकाल लहू सल्लल्लाहु अलैहि वाले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाले फरमाते आइनी बेकसरत सुजूद, तुम्हारे लिए मैं जन्नत की बशारत दूंगा, मैं तुम्हारी जन्नत की खुदा से दुआ करूंगा, मैं तुम्हें जन्नत में लेकर जाऊंगा, सिर्फ मेरी एक हेल्प करो, एक मदद करो, क्या आइनी बेकसरत सुजूद, कसरत के साथ सजदे के जरिए से मेरी मदद करो। देखिए इस रिवायत में बेतूली सुजूद नहीं आया, अगर जो तूले सुजूद की अलग फजीलत है, तूले सुजूद की अलग फजीलत है, इस रिवायत में जो लफ्ज आया है वो है कसरत सुजूद, कसरत सुजूद, बस ये अपने मुलाहजा फरमाए, और एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अब यहां पर आपकी खिदमत में जो कल एक और वादा था वो इंशाल्लाह बस पांच मिनट, इससे ज्यादा इंशाल्लाह अजीज मैं टाइम नहीं लूंगा, कि दो हस्तियां, दो खवातीन जिसकी तरफ पहले भी मैंने इशारा किया था, जनाब नरजिस खातून और जनाब हकीमा खातून, इनसे मुतालिक कुछ रिवायतें हैं, वो काबिल तवज्जो रिवायतें, कुछ इंशाल्लाह जल्दी जल्दी कुछ बयान कर दो आपकी खिदमत में, कि आप ये देखें जनाब हकीमा खातून खानदान आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में से हैं, कि जिनकी मकाम, जिनकी फजीलत, जिनकी अफजलियत, जिनका जिनकी अजमत वाजहात में से है, जनाब हकीमा खातून, जनाब नरजिस खातून तो एक बाहरी की खातून थी ना, अपना क्या लेवल बढ़ाया, क्या लेवल बढ़ाया कि इस घर की वो मुअज्जमा करार पाई, पहले तो सबसे बड़ी फजीलत कि बकीयतुल्लाह की मां करार पा रही है, सलामुल्लाह अलैह, इमाम जमाना सलामुल्लाह अलैह की वालदा गिरामी करार पा रही है, यानी खुदावंद मुताल ने उस जमाने की खवातीन में इस अपनी कनीज का इंतखाब किया जिसमें उस हस्ती को करार दिया जाएगा जो जमीन पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर ग्यारहवें इमाम तक जिन्हों जो खिदमत उन्होंने अंजाम नहीं दी, जो इमाम जमाना अज्जलल्लाहु ताला फरजो शरीफ अंजाम देंगे, जमीन पर अदल इलाही कायम की जाएगी, कि जिसके लिए रसूल से लेकर ग्यारहवें इमाम तक हर इमाम ने जिसकी इत्तला दी, ये एक फजीलत, लेकिन इस फजीलत को हासिल करने के लिए वो मकाम, उस मकाम तक, उस पाकिजगी, उस तहारत, उस इफ्फत, उस हया के कमाल तक पहुंची, हाँ ये सारी चीजें औरतों की खसूसियत में से है, इफ्फत, पाकदामनी, हया, कमाल हया, आज दुनिया का जो सेटअप हो चुका है वो इसी चीज का फुकदान है। अला ये हाल, आप तवज्जो करें, रिवायत का जुमला है कि जनाब हकीमा खातून ये फरमाती हैं कि मैं अपने भतीजे के घर यानी ग्यारहवें इमाम के घर तशरीफ लाती हैं, और एक मरतबा जब मैं आई तो जनाब नरजिस खातून आगे बढ़ी। देखिए आले मोहम्मद का एहतराम, आले मोहम्मद का एहतराम, चूंकि वो आले मोहम्मद से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है, वाजिबुल एहतराम, آپ جناب ام البنین کی سلام اللہ علیہ کی تاریخ کو دیکھیے یا جو بھی خواتین آئی ہیں کس طرح آل محمد کا احترام کرتی ہیں. جناب حکیمہ خاتون کہتی کہ جب میں گیارہویں امام کی خدمت میں پہنچی جناب نرجس خاتون آگے بڑھی. اب یہ واقعا اب ہمارے اوپر سے جانے والی روایت ہے. میں جناب حکیمہ خاتون یہ فرماتی کہ میں اپنے گیارہویں امام کی خدمت میں گئی تو جناب نرجس خاتون آگے آئیں اور کہا کہ شہزادی اجازت دیجیے کہ میں آپ کے جوتے نکالوں. اللہ اکبر. لیکن اب یہاں پر معاملہ عجیب ہے. جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہے کہ تم انتی سیدتی و مولادی, تم میری سید ہو. کون کہہ رہی ہیں؟ جناب حکیمہ خاتون. آپ کی خدمت عرض کیا تھا نا جب جناب نرجس خاتون آئی تھی اس بیت شریف میں, جب اس گھرانے میں آئی تھی جناب نرجس خاتون تو جناب حکیمہ خاتون کے ہی سپرد کیا تھا دسویں امام نے. ظاہراً دسویں امام نے, بالکل دسویں امام نے جناب حکیمہ خاتون کے سپرد کیا تھا جناب نرجس خاتون کو کہ آپ ان کی دین کی تعلیمات اور دین کے علوم ان کو پڑھائیے. تو وہ مقام جناب حکیمہ خاتون. اب یہاں پر جناب حکیمہ خاتون جناب نرجس خاتون کو یہ فرما رہی, کیوں فرما رہی ہیں, کیوں کہہ رہی ہیں؟ اس لیے کہ حجت خدا کو اٹھانے والی ہیں, حجت خدا ان کے بطن مبارک سے آنے والے ہیں. حکیمہ خاتون جیسی باعظمت شخصیت جناب نرجس خاتون سے مخاطب ہو کر کہتی ہے انتی سیدتی و مولاتی. جناب حکیمہ خاتون جناب نرجس خاتون سے کہہ رہی ہیں انتی سیدتی و مولاتی, میں تمہاری جوتیوں کو نکالوں. اللہ اکبر. اب یہاں پر قضاوت کیا ہوگی, سنیے قضاوت سنیے. جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ جب ابو محمد سلام اللہ علیہ, یعنی کون ابو محمد سلام اللہ علیہ, گیارہویں امام. جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ جب جناب ابو محمد سلام اللہ علیہ یعنی گیارہویں امام نے جب میرے ان جملات کو سنا تو یہ نہیں کہا کہ نہیں پھوپھی جان آپ کی منزلت زیادہ ہے, آپ کا مرتبہ زیادہ ہے. کس کا مرتبہ زیادہ میں کچھ نہیں سے کہہ رہا ہوں, لیکن یہ نہیں کہا. بلکہ کیا کہا, جب جناب حکیمہ خاتون نے جناب نرجس خاتون کو یہ جملہ کہا کہ انتی سیدتی و مولاتی, آپ ہماری سردار ہیں, آپ شہزادی ہیں. اللہ اکبر. دنیاوی اعتبار سے جناب نرجس خاتون کے اوپر ایک اسٹیمپ ہے کنیزی کا. خدا کی توجہ کریں, یہ آپ کی خدمت میں یہ جو نقطہ بیان کر رہا ہوں تمام گفتگو کا ماحصل, تمام گفتگو کا ماحصل. دنیاوی اعتبار سے جناب نرجس خاتون ایک کنیز, لیکن عند اللہ خدا کے نزدیک نہ آزاد کی کوئی فضیلت نہ غلام اور کنیزی کی کوئی توہین اور اہانت یا پست مرتبہ ہونا. پست مرتبہ اور بلند مرتبہ خدا کے نزدیک انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ابھی اتقاکم کو میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. اتقاکم جو خدا کے نزدیک زیادہ پرہیزگار, زیادہ پرہیزگار, زیادہ باعفت. میں یہاں پر فیصلہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, میں یہاں پر فیصلہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں جناب نرجس خاتون کا مرتبہ بلند, جناب حکیمہ خاتون کا مرتبہ بلند, نہ اس سے ہمارا کوئی سروکار کیا فرق پڑتا ہمارے لیے. ہمارے لیے تو دونوں ہی سیدتنا و مولاتنا ہے, ہمارے لیے دونوں شخصیت اپنے مقام پر ہے, ہمیں سے کیا. لیکن توجہ کریں, جناب نرجس خاتون کہاں آ کے کھڑی ہے, کہاں سے آئی تھی اور کس مقام پر کھڑی ہے کہ جناب حکیمہ خاتون آ کر یہ کہ انتی سیدتی و مولاتی. اور پھر گیارہویں امام کی سند کو دیکھیے, گیارہویں امام کی سند کو ذرا ملاحظہ فرمائیے. گیارہویں امام جو جناب حکیمہ خاتون کو فرماتے نہیں کہا کہ نہیں یا جناب حکیمہ خاتون آپ یہاں پر اشتباہ کر رہی ہیں, نہیں. کیا کہا؟ جزاک اللہ یا اما, پھوپھی جان خدا آپ کو جزائے خیر دے. یہ امام کی طرف سے ایک امضاء ہے, امام کی طرف سے ایک اپروول ہے کہ جو آپ نے فرمایا خدا آپ کو اس پر جزائے خیر دے. صحیح ہے؟ ممکن ہے نتیجتاً کوئی یہ کہے کہ یہ جناب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی والدہ گرامی بننے جا رہی ہیں، الائی حال، کسی بھی وجہ سے، اپنے مرتبے کی وجہ سے، اپنے مقام کی وجہ سے، اپنے آپ کو رضا الہی کے لیے وقف کر دیا۔ بھائی کہاں سے آئی تھی یہ، کہاں سے آئی تھی؟ داستان سنتے ہیں علماء کرام سے، جب بارہویں امام سلام اللہ علیہ کی ولادت کے جو واقعات پڑھے جاتے ہیں، شہزادی تھی اپنے ملک کی، اپنے ملک کی شہزادی تھی۔ لیکن آپ دیکھیں تاریخ اسلام میں، دیکھیں ایک سب سے پہلی معظمہ جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا، اور اس سلسلہ امامت کی سب سے آخری معظمہ جناب نرجس خاتون، دونوں ایک اعتبار سے ہمیں مشترک نظر آتی ہیں کہ دنیا کی جاؤ حشمت، دنیا کی دولت، دنیا کی عزت کو چھوڑ کر محمد و آل محمد سے اپنے آپ کو ملحق کرتی ہیں۔ اور ظاہری طور پر حضرت خدیجہ کا کیریکٹر، حضرت خدیجہ کی سیرت معلوم ہے، کیا ہوا، کیا ملا حضرت خدیجہ کو دنیا کے اعتبار سے؟ بھئی ہم تو یہی کہتے ہیں نا، ہم نے نماز پڑھی، مصیبت ہمارے گھر، ہم نے خمس دیا، مصیبت ہمارے گھر، ہم نے روزہ رکھا، ہم نے تو سمجھا کہ نماز، روزہ، حج، زکات تو ہمیں اس لیے کرنا ہے تاکہ ہم دنیا میں بادشاہوں کی طرح زندگی گزاریں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں خدا کی مرضی ہے، چھوڑ دے خدا کو، یہ خدا کے معاملات، یاد رکھیے گا، دنیا خدا کے معاملات ہے، آخرت کے معاملات میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہیں، دے گا وہی، توفیقات بھی اسی کی طرف سے ہیں، عطا بھی وہی کرے گا، لیکن ہے تو میرے اختیار میں نا۔ دنیا کے معاملات اب خدا کے اوپر کوئی چیز حتمی نہ قرار دیں، اب میں نے نماز پڑھی، اب میں نے روزہ، خدا تجھے دینا پڑے گا، نہیں، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، یا کفر کی حد تک پہنچ سکتا ہے انسان۔ آپ جناب نرجس خاتون کی زندگی دیکھیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھیں۔ بھائی جناب نرجس خاتون شہزادی تھی، بادشاہ کے بیٹے کے ساتھ، یا اپنے زمانے کا جو بھی شہزادہ تھا ان کے ساتھ عقد نکاح تھا، لیکن جناب نرجس خاتون کا ہم و خم اس بیت شریف سے اپنے آپ کو ملحق کرنا تھا، جس طرح جناب خدیجہ نے درک کر لیا، درک کر لیا، احساس کر لیا اس بات کا کہ اگر کہیں کمال ہے تو وہ محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات میں ہے۔ صرف ہم جملات اور لکلکے زبانی نہ کریں آل محمد سے محبت کی، لکلکے زبانی نہیں ہونا چاہیے ہمارا، لکلکے زبانی واضح ہے، یعنی فقط زبان کی حد تک۔ اب یہاں پر تفصیلی ولادت کے نکات ہیں، میں اب اس کو نہیں پڑھنا چاہتا، صرف دو جملے آپ کی خدمت میں اس واقعے کو پڑھ دوں کہ جب گیارہویں امام جا رہی تھی 14 شعبان یعنی، تو گیارہویں امام نے کہا کہ پھوپھی جان رک جائیے، آج میرے فرزند کی ولادت ہونے والی ہے۔ واقعہ سنتے رہتے ہیں تبرکن، ایک دو جملے، شاید ایک دو نیا جملہ ہو، آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں اسی چند دقیق میں انشاءاللہ۔ جناب حکیمہ خاتون کہتی ہے، کس کنی سے، کس سے؟ جناب نرجس خاتون میں تو میں کوئی آثار حمل نہیں دیکھ رہی۔ اس وقت امام نے کہا کہ میرے فرزند کی ولادت حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مانند کی ولادت ہے، وہاں پر بھی ان کی والدہ میں حضرت موسیٰ کے آثار نہیں تھے۔ خداوند متعال اپنی حجت کو اس طرح بچاتا ہے۔ الائی حال، ولادت ہوئی، وہاں پر کئی مقامات پر جناب حکیمہ خاتون کو ایک شخصی کیفیت طاری ہوئی کہ جب جناب نرجس خاتون فجر کا وقت ہو گیا، کوئی آثار نہیں دیکھے، تو ایک مرتبہ ایک توجہ کیجیے گا، حضور حجت خدا کس کو کہتے ہیں، حجت خدا کس کو کہتے ہیں؟ جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہے، میرے دل میں خیال آیا، صحن خانہ سے، میں حجرے میں ہوں، صحن خانہ سے گیارہویں امام کی آواز آئی، پھوپھی جان شک نہ کرے امر الہی میں، یہ حجت خدا ہے، یہ حجت خدا ہے۔ اور پھر وہ واقعات کے، جب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف بطن مبارک حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا میں ہیں، ایک مرتبہ جناب خدیجہ جناب حکیمہ متعجب ہو گئی. توجہ کریں یہ خاندان آلے. ہاں اگر جناب نرجس خاتون کی کوئی اگر بات کریں تو سمجھ میں آتا وہ نئی خاتون ہے, یہ تو خاندان آل محمد پھوپھی ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ واقعات دیکھتی ہیں کہ ایک مرتبہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بطن مادر میں جناب حکیمہ خاتون کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. جناب حکیمہ خاتون گھبرا گئی, پھر آواز آئی امام کی صحن خانہ سے, پھوپھی جان آپ شک نہ کریں, انبیاء اور اولیاء کے بچوں کو خداوند متعال بچپنے میں حکمت عطا کرتا ہے اور مقام بلوغ میں ولایت عطا کرتا ہے, امامت عطا کرتا ہے. اب یہ جو بھی اس کی تفسیر ہو اپنے مقام پر. الحال جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہے, کیا فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ میں جب آئی تو بچہ 2 سال کا ہو گیا. میں نے کہا کہ یہ 2 سال کا بچہ, امام نے کہا کہ یہ انبیاء اور اولیاء کے بچے جو ہے اسی طریقے سے نشو نما پاتے ہیں. ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پوری تفصیل ہے اس میں کہ جناب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر لے جایا گیا, کچھ پرندے آسمانوں پر لے گئے, اور وہ کون تھے؟ وہ قدس روح, جن کو روایتوں میں روح کہا کہ جو آئمہ اطہار علیہ السلام جس سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں وہ روح ہے خداوند متعال کی ذریعے. یہ کیا حقیقت ہے؟ یہ بعض روایتوں میں آیا لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ حقیقت کیا ہے. الائی حال کہ امام نے فرمایا کہ 40 دن بتانا, 40 دن کے بعد آنا. تو اس وقت جب 40 دن کے بعد آئیں جناب حکیمہ خاتون, اب توجہ کیجئے گا, ایک مرتبہ جب جناب حکیمہ خاتون آئیں تو 11ویں امام نے کہا کہ بیٹھو. جناب حکیمہ خاتون کہتی ہے بتیجے کسی اجنبی مرد کے سامنے مجھے بیٹھنے کو کہہ رہے ہیں, کیا مقام حیا ہے, کیا مقام حیا ہے, کیا مقام حیا ہے. ہماریا ہم کہاں جا رہے ہیں اس پہ مجھے ابھی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بات واضح ہے, 2+2 واضح ہے. جناب امام 11ویں امام فرماتے ہیں یہ کوئی اجنبی شخص نہیں ہے, یہ تمہارا بھتیجا امام العصر و زمان حجت خدا ہے سلام اللہ علیہ. کہا کہ ہاں 40 دن میں ایک جوان کی شکل و صورت میں آ چکے ہیں امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف, یہ حجت خدا ہے, یہ حجت خدا ہے. اور اگرچہ جناب نرجس خاتون کے بارے میں اختلاف ہے, بعض روایتوں میں ہے کہ جناب نرجس خاتون 11ویں امام کی زندگی میں ہی انتقال فرما جاتی ہیں. جناب نرجس خاتون اور بعض میں ہے کہ نہیں 11ویں امام کی شہادت کے بعد ان کا انتقال ہوتا ہے, لیکن جناب حکیمہ خاتون نے ایک عمر طولانی عمر گزاری ہے. اچھا وہ روایت جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی تھی 10ویں امام کی والدہ والی, لیکن بعض روایتوں سے ایسا لگتا ہے کہ سارے کے سارے امور جناب حکیمہ خاتون کے سپرد تھے. لیکن وہ روایت آپ کی خدمت میں بیان کی تھی میں نے پہلے کہ جناب سوسن خاتون, سلیل خاتون, حدیثہ, یہ 3 نام 10ویں امام کی والدہ کے, کہ حجت خدا کے اوامر آ رہے ہیں کس کے ذریعے سے؟ لوگوں کے لیے 11ویں امام کی والدہ کے ذریعے سے. یہ اس روایت کا خلاصہ تھا. لیکن بہت ساری روایتوں سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 11ویں امام اپنے دستورات کو, سوری امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف اپنے دستورات کو مومنین تک پہنچاتے ہیں جناب حکیمہ خاتون کے ذریعے سے. اللہ یہ حال, ہمیں سے کوئی سروکار نہیں, صرف مقام و فضیلت بیان کرنی تھی وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دی. لیکن جب پہلی مرتبہ ابھی ولادت ہوئی ہے اور پرندے آئے اور امام کو لے کر چلے گئے, جناب نرجس خاتون گریہ کرنے لگی. 11ویں امام نے تسلی دی, گھبراؤ مت, یہ بچہ تمہاری طرف پلٹ کر آئے گا. اللہ اکبر. لیکن ذرا تصور کریں کربلا کی خواتین کو, اللہ اکبر. کوئی ام لیلہ سے پوچھے, کوئی ام رباب سے پوچھے, کوئی ام فروا سے پوچھے, کیا دل پر گزر گئی ہوگی جب ام فروا نے قاسم کا پامال لاشا دیکھا ہوگا, جب جناب زینب کبریٰ نے اونو محمد کی لاشیں دیکھے ہوں گے, بس عزاداروں انہی بیویوں میں ایک بیوی کو پرسہ دینا ہے، جناب ام لیلہ کو پرسہ دینا ہے۔ مولا حسین کے لیے کربلا کے اس پورے واقعے میں ہر قدم قدم پر مصیبتیں تھیں، قدم قدم پر مصیبتیں تھیں، لیکن نہیں معلوم ان تمام مصیبتوں میں سب سے بڑھ کر مصیبت کون سی تھی۔ ہر مصیبت بڑی عجیب مصیبت لگتی ہے، لیکن اس روایت کو آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ جس سے مولا حسین کے لیے حسین اکبر کی موت نے حسین کو بوڑھا کر دیا۔ ابن زیاد کا دربار، مقتل کا جملہ، ابن زیاد کا دربار، لوٹا ہوا کاروان، واقعہ کربلا کے بعد جب ایک مرتبہ لوٹا ہوا کاروان جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، ابن زیاد تخت پر بیٹھا ہے، سامنے تخت پر سر حسین رکھا ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں اہل حرم کس طرح ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی تھی۔ روایت کا جملہ ہے، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے، شہزادی زینب ارے سر پہ چادر نہیں ہے، اپنی آستینوں سے چہرے کو چھپائے ہوئے، لیکن ایک مرتبہ جب ابن زیاد کی نگاہ سر حسین پہ پڑی، عجیب جملہ کہا، اے حسین تو اتنا بوڑھا تو نہ تھا، بس یہ سننا تھا علی کی شیر دل بیٹی زینب کبریٰ جلال میں آئی، ابن زیاد سے مخاطب ہو کر کہا، اے ابن زیاد میرا بھائی بوڑھا نہ تھا، اکبر کی موت نے حسین کو بوڑھا کر دیا۔ بس عزاداروں مولا علی اکبر، شہزادہ علی اکبر کی جو رخصتی ہے بڑی دردناک رخصتی ہے، اہل حرم نے یہ شاید وہ واحد شہید کہ جن کی زندگی میں ہی اہل حرم نے جس شہید کے اوپر شہادت سے پہلے ماتم کیا۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے علی اکبر کو اجازت دی، علی اکبر مقتل میں جانا چاہتے ہیں، مولا حسین نے کہا کہاں چلے، اہل ممبر بیان کرتے، شہزادہ علی اکبر کہتے بابا ابھی تو آپ نے مجھے مرنے کی اجازت دی، مولا کہتے نہیں اس طرح نہیں، جاؤ پہلے مادر گرامی اور پھوپھی ماں پھوپھی سے مرنے کی اجازت لے کر آؤ، اللہ اللہ اکبر کے لیے جان دینا آسان ہے، ارے کس طرح پھوپھی اماں اور مادر گرامی سے مرنے کی اجازت لے، ہائے امام سجاد کہتے ہیں، امام سجاد سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ارے عاشور کا دن تھا، مجھ پر غشی تاری تھی، میں نے احساس کیا کہ کوئی میرے حجرے میں داخل ہوا، حجرے میں داخل ہوا آنے والا، ایک منٹ میرے قدموں کا بوسہ لے رہا، ہائے اپنے رخسار کو میرے قدموں پر رکھ دیا، امام سجاد کہتے ہیں جب میں نے اٹھ کر دیکھا تو کیا دیکھا، بھائی بھائی کو ودا کرنے آیا ہے، بھائی بھائی کو ودا کرنے آیا ہے، مجھے نہیں معلوم ہائے بھائی نے بھائی کو کس طرح خدا حافظ کیا ہوگا، لیکن ارباب ممبر بیان کرتے جناب ام لیلہ سے رخصتی طلب کی، ایک مرتبہ شہزادی زینب کی خدمت میں جناب علی اکبر آتے ہیں اور ایک مرتبہ اپنے سر کو ہائے شہزادی زینب کے زانوں پر رکھ دیا اور ایک عجیب سوال کیا، پھوپھی جان ایک مشکل ہے، ایک سوال ہے جو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کہا کیا سوال ہے، کہا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے آپ کا مرتبہ بلند ہے یا دادی فاطمہ کا مرتبہ بلند ہے، بس یہ سننا تھا، شہزادی زینب گھبرا کر کھڑی ہو گئی، ایک مرتبہ کہتی ہیں ہائے زین اکبر کیسی بات کہتی ہو، ہائے یہ ادنا سی کنیز کجا اور وہ شہزادی کجا، تو بس یہ سننا تھا، جناب شہزادے اکبر کہتے ہیں پھوپھی جان پھر ایک کام کیجئے، ہائے اپنی شہزادی کے بیٹے حسین پر اپنے غلام فرزند کو قربان کر دیجئے، ایک مرتبہ شہزادی زینب کہتی ہیں اے اکبر اگر تمہارے مرنے سے میرا ماں جایا بچ جائے، ہزار اکبر کو قربان کیا۔ بس عزاداروں ایک مرتبہ شہزادہ علی اکبر ہائے خیموں سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی بیوی روک لیتی ہے، اکبر آخری مرتبہ زیارت کرا دو، اس لیے کہ مقتل کا جملہ ہے نا، یہ بات عجب نہیں ہے، عجیب نہیں ہے، اس لیے کہ مقتل کا جملہ ہے کہ علی اکبر شبیہ رسول تھے، شبیہ رسول تھے، اہل حرم جب رسول کی زیارت کرنا چاہتے تھے اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے، اس لیے کہ ہائے رسول خدا کے شبیہ تھے، رسول خدا کی نذیر تھے. بس ہائے یہ بیان کرتے ہیں کہ جب اکبر نکلنا چاہتے تھے کوئی نہ کوئی بی بی روک لیتی تھی, اکبر آخری مرتبہ اپنی زیارت کرا دو. بس بعض ارباب ممبر بیان کرتے کہ سات مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا, سات مرتبہ خیمے کا پردہ گرا, آخری مرتبہ جب کسی بی بی نے روکا نا تو شانے پہ ہاتھ نہیں رکھا تھا, ارے کسی نے دامن تھام لیا تھا. عجب نہیں سکینہ اکبر سے مخاطب ہو کر, بھیا کیا تم بھی مرنے چلے؟ بس ازادارو ایک مرتبہ اکبر خیمے سے نکلے گھوڑے پر سوار ہوئے, ایک مرتبہ ہائے شہزادے اکبر نے محسوس کیا میرے گھوڑے کی رفتار بڑھ رہی ہے, کسی کی دوڑنے کی آواز آ رہی ہے. پیچھے مڑ کر کیا دیکھا, سنیں گے ازادارو اللہ اللہ حسین کی غربت کو ذرا سنیے, ایک مرتبہ کیا دیکھا, بوڑھا باپ اکبر کی سواری کے پیچھے دوڑ رہا. ارے اکبر نیچے اترے, کہا بابا ابھی تو مجھے مرنے کی اجازت دی, اب میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے؟ کہا بیٹا جاؤ تمہارا راستہ نہ روکوں گا, لیکن جاتے جاتے ایک جملہ سن لو, اگر تمہارا بھی کوئی اکبر جیسا جوان ہوتا, تمہارا بھی کوئی اکبر جیسا جوان ہوتا تو میں تمہارے دل سے سوال کرتا کہ تمہارے دل پر کیا گزر گئی. بس جاؤ اکبر تمہارا راستہ نہ روکوں گا. ایک مرتبہ اکبر چلے, مقتل کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, روایت کا جملہ ہے. پہلے تو سید الشہداء مولا نے ایک مرتبہ آپ نے نگاہوں کو بلند کیا, اللہم اشہد اللہ ہاؤلاء القوم, خدایا گواہ رہنا اس قوم کے اوپر تو گواہ رہنا, اس کو بھیج رہا ہوں جو شبیہ رسول تھا, جو گفتار میں رفتار میں شبیہ رسول تھا. وَإِذَا اشْتَقْنَا, اور جب ہم چاہتے تھے رسول کی زیارت کرے. اب سمجھ میں آتی ہے یہ بات, ارے کس طرح حسین مدینہ چھوڑ کر چلے تھے. ہائے حسین کو ایک سکون تھا, ایک آرام تھا, ہمارے ساتھ شبیہ رسول ہے, نانا کا روزہ چھوڑ دیا اس امید میں جب نانا یاد آئیں گے اکبر کو دیکھ لیں گے. خدایا بھیج رہا اس کو جو شبیہ رسول ہے گفتار میں رفتار میں, جب ہم چاہتے تھے تیرے حبیب کی زیارت کرے اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے. بس ایک بتا اکبر کو بھیجا, مقتل کا جملہ ہے. حسین شدت غم سے کبھی بیٹھتے تھے کبھی کھڑے ہوتے تھے, کبھی بیٹھتے تھے کبھی کھڑے ہوتے تھے. بس ایک مرتبہ ہائے مولا حسین کا رنگ متغیر ہو رہا, بیبیوں نے سوال کیا, آقا آپ کا رنگ متغیر کیوں ہو گیا؟ کہا کہ ہائے دعا کرو اکبر کا مقابلہ ایک بڑے بہادر کے ساتھ ہے. ایک مرتبہ بیبیوں نے دعا کی, خدایا یعقوب کے لیے یوسف کو پلٹانے والے, حسین کے لیے اکبر کو پلٹا دے. بس ازادارو ایک مرتبہ اکبر پلٹ کر آئے, واپس میدان سے آتے ہیں جہنم واصل کر کے, یزیدیوں کو جہنم واصل کر کے ایک مرتبہ واپس پلٹ کر آئے. حسین کی غربت سنیں گے ایک مرتبہ جب اکبر واپس پلٹے سنیں گے. ازادارو کیا کہا, یا ابتا العطش العطش, بابا جان ہائے پیاس کہیں سے ایک گھونٹ پانی کا بندوبست ہو سکتا ہے. ازادارو ذرا تصور کیجئے, ہائے بوڑھا با جوان بیٹا دو گھونٹ پانی کا سوال, لیکن آج حسین اتنا غریب ہو گیا اپنے جوان بیٹے کو دو گھونٹ پانی نہیں پلا سکتا. کہا جاؤ حوض کوثر سے نانا سیراب کریں گے. ایک مرتبہ اکبر چلے جہاد کیا, ایک نیزہ اکبر کے سینے میں, اکبر گھوڑے سے زمین پر گرے. یا بتا ادرک نہیں, یا بتا ادرک نہیں, میرا مولا ذوالجناب سوار اکبر تیرے بعد دنیا تاریخ ہو گئی. ایک مرتبہ سزادارو خواب نے وہ مقام دیکھا ہوگا جو مقام علی اکبر ہے, کربلا میں وہ مقام دیکھا ہوگا, ان کو اپنی اس مقام کو اپنی نگاہوں کے سامنے لے کر آئیے. ایک مرتبہ میرا مولا قریب پہنچا, گھوڑے سے اترا, گھٹنوں کو زمین پر رکھا, ہاتھوں کو زمین پر رکھا, گھٹنیوں کے بل میرا مولا گھٹنیوں کے بل کھائے سرانے اکبر پر پہنچا, لبوں سے خون کو صاف کیا, اپنے رخسار کو اکبر کے رخسار پر رکھ دیا, اپنے لبوں کو اکبر کے لبوں پر رکھ دیا. یا ولدی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بارِ الٰہ ان آنسوؤں کو باعث شفاعت قرار فرما, خداوند تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، حاضر مجلس مومن و مومنات، منتظمین، یہ تمام مومنین جنہوں نے اس پروگرام کو چلانے کے لیے جو بھی اپنے ایفرٹس، اپنی زحمتیں، اپنا وقت وقت ڈالا، خداوندہ تمام مومنات اور تمام منتظمین کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. جو مومنات حج و زیارات کے مشتاق ہیں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما. خداوندہ جو مومنات بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. خداوندہ جو مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں، حاضر مجلس مومنات کے مرحومین، کل مرحوم مومنات، خداوندہ تمام مرحوم مومنات کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. اپنی آخری حجت امام عصر و زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما. ماتم حسین.